وہ اسماعیل جب اس گھر کی نظر کر دیے گئے اور اس کے خادم مقرر ہوئے تو اللہ کے حکم سے یہ صدا بلند کر دی گئی کہ لوگ اب خداوند کی نظر چڑھانے کے لیے آئیں اور یہاں آ کر توحید پر ایمان کا جو عہد انہوں نے باندھ رکھا ہے اسے تازہ کریں. یعنی ایک طرف وہ یہاں پہ نظر پیش کریں اپنی آ کر, اور پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار پر ان کا سارا دین مبنی ہے تو اس کی تجدید کر لیں, اسے اثر نو زندہ کر لیں. اصطلاح میں اس عمل کا نام حج و عمرہ ہے. یعنی یہ جو اپنے آپ کو خدا کی نظر کر دینے کا عمل ہے, اس کے لیے جو اصطلاح ہمارے ہاں رائج کی گئی ہے وہ ہے حج و عمرہ. حج کا مطلب ہے قصد اور عمرے کا مطلب ہے آباد کرنا. تو گویا حج اللہ تعالیٰ کے ہاں نظر پیش کرنے کا قصد ہے, اور یہ قصد اگر بار بار سال بھر میں ہوتا رہے تو یہ اس معبد کی آبادی کا باعث بنتا ہے, اس لیے دوسری عبادت کو عمرے سے تعبیر کر لیا جاتا. یہ دونوں عبادات یعنی حج اور عمرہ, یہ دونوں عبادات دین ابراہیمی میں عبادت کا منتہا کمال ہے. اب آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ کیا چیز ہے جس کو میں نے اس سے تعبیر کیا کہ یہ عبادت کا منتہا کمال ہے. یعنی بندہ جب کسی کو اپنا معبود مانتا ہے اور اپنے خالق اور اپنے معبود کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے تو یہ عبادت ہے. اس بندگی کے اظہار کے اسالیب ہوں گے, طریقے ہوں گے, انداز ہوں گے. تو آپ نے اپنے جسم کو جھکا دیا, آپ نے اپنا سر جھکا دیا جس کو ہم رکوع, سجود اور اس طرح کی دوسری تعبیرات سے ادا کرتے ہیں. تو اس طریقے سے گویا آپ نے اداؤں کی زبان میں بندگی کا اعتراف کیا. اب ظاہر ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھے, اور اس سے آگے بڑھ کر آپ نے اپنے اوپر اس پروردگار کی اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ چیزیں ممنوع قرار دے لیں, جس کو آپ روزہ کہتے ہیں, حالانکہ وہ چیزیں عام حالات میں جائز تھیں. تو یہ گویا اس سے ایک قدم آگے بڑھ گئے آپ. اور اگر آپ نے جان مال نظر کے طور پر پیش کر دی تو پھر اس کے بعد کیا باقی رہ گیا؟ یعنی جو بندگی کے مراسم تھے ان میں جب آپ نے آخر میں جا کر یہ کہا کہ جان بھی حاضر ہے, مال بھی حاضر ہے, تو جان اور مال کی نظر اللہ کے لیے پیش کر دینا, اپنے آپ کو گویا اللہ کے سامنے پیش کر دینا, اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے دوسری جگہ پر, آپ یہ دیکھیں گے, اور یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بندوں سے یہی تقاضا کرتے ہیں. یہ آگے قرآن مجید کے حوالے زیر بحث آ رہا ہے. اصطلاح میں اس عمل کا نام حج و عمرہ ہے. یہ دونوں عبادات دین ابراہیمی میں عبادت کا منتہا کمال ہے. قرآن نے صاف اعلان کیا ہے کہ اسلام در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ بیع و شرا ہے. اسلام کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے ایک عہد باندھا ہے, اور یہ خرید و فروخت کا عہد ہے. یہ عہد کیا ہے؟ پروردگار یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ابدی بادشاہی تمہارے لیے خاص کر دی, مرنے کے بعد جب تم اٹھائے جاؤ گے تو تم میرے حضور میں پیش ہوگے, اور میں ایک ایسی دنیا میں تم کو داخل کروں گا کہ جس دنیا میں وہ سب نعمتیں تمہارے لیے ہوں گی جن کا تم تصور کر سکتے ہو. اسی کو قرآن مجید کہیں جنت سے تعبیر کرتا ہے, کہیں فردوس سے تعبیر کرتا ہے, کہیں عدن سے تعبیر کرتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ اصل دنیا وہ ہے جو اللہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے بنا رکھی. اصل دنیا وہ ہے. اب اس دنیا کو استحقاق کی بنیاد پر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تم اپنے جان و مال میری نظر کر دو, پیش کر دو. تو اس کو قرآن مجید نے اسی طرح تعبیر کیا ہے. قرآن نے صاف اعلان کیا ہے کہ اسلام در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ بیع و شرا ہے, جس میں ہم اپنا جان و مال اس بہشتے بری کے عوض بیچ دیتے ہیں جو ہمارے پروردگار نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے. گویا ہم جان و مال قیمت کے طور پر پیش کر دیتے ہیں, اور اس کے عوض کی حیثیت سے جنت ہمارے لیے خاص کر دی جاتی ہے. یہ معاہدہ بیع و شرا ہے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا, ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ سورہ توبہ میں, سورہ توبہ قرآن مجید کی نویں سورہ ہے, اور یہ اس کی 111 آیت ہے. تو اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے جان و مال ان کے لیے جنت کے بدلے خرید لیے. یعنی اب گویا ہماری جان بھی اللہ تعالیٰ کے اذن پر ہے, مال بھی اللہ تعالیٰ کے اذن پر ہے. وہ ہمارے مال کے بھی مالک ہو چکے ہیں, ہماری جان کے بھی مالک ہیں. وہ جب چاہیں جان طلب کر لیں, جب چاہیں مال طلب کر لیں. اصل میں یہ احساس کہ میں نے اپنے جان و مال کو اللہ کی نظر کر رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ جب میرا جان و مال طلب کریں گے، میں اس کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا، یہ عبادت کا آخری درجہ ہے، یعنی اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ گویا بندے نے اپنے معبود کے لیے اپنی عزیز ترین متاع پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، روز اس کا موقع نہیں آتا۔ یعنی مال غریبوں پر آپ خرچ کرتے ہیں، مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں، تو گویا یہ خدا کا وہی حق ادا کرتے ہیں۔ جب آپ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ وہی حق ادا کرتے ہیں، اور جب کسی موقع پر ظلم کے خلاف، عدوان کے خلاف اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں کہ آؤ اپنی جان پیش کرو، اور آپ جہاد کے لیے میدان میں اترتے ہیں، تو اصل میں آپ اسی معاہدہ بیع و شراء کے لحاظ سے اپنے فرض کو پورا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جان و مال خریدے ہیں، تو وہ جان و مال خریدنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس نے اپنا کوئی کام نہیں اس سے لینا، اس دنیا کے اندر جو نظم اس نے قائم کر رکھا ہے، اس میں جان کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس میں مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے، یہی اس دنیا کا قانون ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میری رضا کے لیے، میری خوشنودی کے لیے، میرے مقاصد کے لیے، میں نے جو اخلاقی اہداف تمہیں دیے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تم اپنی جان و مال دینے کے لیے تیار ہو گئے ہو، تیار ہو دینے کے لیے، جب مانگیں گے دے دی جائے گی، تو یہ گویا تم نے جان و مال کو بیچ دیا ہے، اور میں نے اس کے عوض میں تم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی جنت تمہیں دے دوں گا۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سودے کے طور پر تم سے قائم کر رکھا ہوا ہے۔ دوسری جگہ آپ دیکھیں قرآن نے بیان کیا نا کہ الادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، یعنی کیا ہم تم کو ایسی تجارت کی خبر نہ دیں کہ تم یہ کرو اور اس کے سودے میں، اس کے عوض میں ہم تمہیں یہ عطا فرمائیں گے۔ یہاں جب سورہ توبہ میں یہ فرمایا تو پھر کہا کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم، سو اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اپنے پروردگار سے کیا ہے، اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے۔ یعنی یہ جو کچھ تم دے رہے ہو یہ تو اسی کا دیا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں، یعنی جان دے رہے ہو تو حقیقت میں کیا دے رہے ہو؟ اس کے دینے کے بعد ابدی زندگی پا رہے ہو۔ مال دے رہے ہو تو حقیقت میں کیا دے رہے ہو؟ اس مادی دنیا کے خزف ریزے دے رہے ہو، اس کے نتیجے میں خدا کی ابدی بادشاہی پا رہے ہو۔ تو اس وجہ سے یہ جو سودا ہے، یہ جس کو اللہ توفیق دے کے وہ اللہ کے ساتھ کر لے، اس سے بڑی پھر اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں۔ گویا اس نے اس بات کو شعوری طور پر سمجھ لیا کہ اس دنیا میں میری جان اور میرا مال یہ اللہ کے لیے رہنا چاہیے، اور اللہ کے لیے رہنا چاہیے، اللہ کے لیے وقف ہونا چاہیے، اللہ کی نظر ہونا چاہیے، یہی اسلام کی حقیقت ہے۔ اسی وجہ سے اسلام کے معنی حوالے کر دینے کے، سپرد کر دینے کے، یعنی آدمی نے اپنے جان و مال کو اللہ کے سپرد کر رکھا ہے تو گویا وہ مسلمان ہے، وہ اسلام میں آ گیا ہے۔ یہ اللہ کے سپرد کر رکھنا یاد دہانی کا تقاضا کرتا ہے، اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تمام عبادات اصل میں کیا ہے؟ حقائق کی یاد دہانی ہے۔ رکوع و سجود کیا ہے؟ اس بات کی یاد دہانی ہے دن میں پانچ وقت کہ خدا کے بندے ہو، زمین پر اکڑ کر نہ چلو، اس پروردگار کے سامنے جھک کر رہو جس نے تم کو بنایا ہے، اس بات کی یاد دہانی ہے۔ روزہ کیا ہے؟ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ خدا کے حکم پر تمہیں زندگی بسر کرنی ہے۔ اس نے اگر پابند کر دیا ہے کہ تم اپنے منہ میں ایک کھیل بھی نہیں ڈال سکتے تو نہیں ڈالو گے۔ تو یہ یاد دہانی کو قائم رکھنے کے لیے، یاد قائم رکھنے کے لیے عبادات ہے۔ عبادات کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ اصل حقائق کی یاد دہانی کراتی ہیں، ان کو زندہ رکھتی ہیں، بیدار رکھتی ہیں۔ تو میری جان اللہ کی ہے، میرا مال اللہ کا ہے، یہ جان و مال کی جو نظر ہے جو میں خدا کے حضور میں پیش کرتا ہوں، اس کی بھی یاد دہانی کی ضرورت ہے، یاد رہے آدمی کو کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے۔ تو اپنے معبود کے لیے جذبہ پرستش کا یہ آخری درجہ ہے، اپنے معبود کے لیے جذبہ پرستش کا یہ آخری درجہ ہے کہ اس کے طلب کرنے پر بندہ اپنا جان و مال سب اس کے حضور میں نظر کر دینے کے لیے حاضر ہو جائے، اس سے آگے کوئی درجہ نہیں ہے۔ حج و عمرہ اسی نظر کی تمثیل ہے۔ حج اور عمرہ کیا ہے؟ یہ جو نظر ہے، جان کی نظر، مال کی نظر، اس کو ایک تمثیل کے انداز میں ہم وہاں اپنے سامنے گویا لے آتے ہیں، ایک تمثیل کے انداز میں، جس طرح سے کسی چیز کو آپ علامتی طور پر بیان کرتے ہیں، علامتی طور پر سامنے لاتے ہیں، علامتی طور پر ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں، علامتی طور پر پرفارم کرتے ہیں، تو یہ اس کی ایک نوعیت بن جاتی ہے۔ تمثیل ہے یہ حقیقت میں، کس چیز کی؟ جان و مال کو نظر کے طور پر پیش کر دینے، جان حاضر ہے، مال بھی حاضر۔ اپنے معبود کے لیے جذبہ پرستش کا یہ آخری درجہ ہے، کہ اس کے طلب کرنے پر بندہ اپنا جان و مال سب اس کے حضور میں نظر کر دینے کے لیے حاضر ہو جائے۔ حج و عمرہ اسی نظر کی تمثیل ہے۔